تک یہ گالی دیتے ہیں. میں نے بھی سنا کہ کسی نے ہندوستان میں کسی کیسٹ میں کہا ہے کہ وہاں وسیع اللہ ہمارے امام ابو حنیفہ کو گالی دیتا ہے. اگر بہرحال اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ آدمی ایک معمولی بات من قول, چھوٹی بات ہو بڑی بات ہو, جو کچھ بولتا ہے اس کو فرشتے لکھ لیتے ہیں بہت ہی چاقو چوبند, ایک لفظ اور اس لفظ کا ایک نوکا بھی نہیں جھڑ کر کے رہے گا, سب لکھ لیں گے. الا لدیہ رقیب عتید, ہم یہ کہتے ہیں اور یہ ہمیشہ کہیں گے. اللہ کا شکر ہے ہم یہ پیارے رسول کی یہ بات ہے, جب کسی کو اس طرح کا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ الذی عافانی من هذا البلاء. پیارے رسول فرمایا ہے کسی شخص کو جب مبتلا مرض دیکھو تو کہو کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اس مرض سے اللہ تعالیٰ نے پناہ دیا. اگر کوئی شخص پیارے رسول کی بشریت کا انتقال کا انکار کرا تو بہت بڑے شرک کے مرض میں مبتلا ہے, بہت بڑے انکار قرآن کے مرض میں مبتلا ہے. اللہ کا شکر ہے ہم ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی زمین میں پیدا کیا, نطفہ اچھے نطفے سے پیدا کیا, کہ وہ یہی ان کا مقصد تھا کہ قرآن اور سنت پر عمل کیا جائے. اللہ کا شکر ہے. ہو سکتا ہے ہم دوسری زمین میں پیدا ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ ہم بھی وہی اسی طرح ہوتے, یہ بہت بڑے شکر کی بات ہے اور شکر کی توفیق پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ کا شکر ہے. لیکن کبھی ہم یہ نہیں جائز سمجھتے ہیں کہ کسی امام کو برا کہا جائے, بلکہ امام سب ہمارے امام ہیں. امام کا کو برا تو وہ شخص کہتا ہے جو ایک امام کو پکڑ کر کے دوسرے کو چھوڑ دے, ہم تو سب کو امام مانتے ہیں. بھائی اگر کوئی شخص اس کے خلاف ثابت کرے کسی شخص سے, پرانے زمانے میں امام بقی ابن مخلد کے بارے میں آتا ہے ان کی سیرت میں کہ کان اثری المذہب, یعنی وہ کتاب اور سنت ہی کو لیتے تھے, ولا یقلد احدنا بدا, کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے. ہر شخص کو تقلید کرنا ضروری ہے, لیکن کس کا؟ اپنے مفتی کا, اپنے عالم کا. اور مفتی کے لیے ضروری کیا ہے؟ یہ چیز ایک عام قاعدہ سمجھ لیجیے, امام کو کوئی شخص برا کہے تو وہ برا ہے. اس وقت اماموں کو ضروری تھا کہ امت کی کا ہاتھ پکڑ کر کے لوگ ان سے جائیں, کیونکہ وہ سب سے عالم اور سب سے عالم اس زمانے میں وہی تھے. ان کے اوپر فرض تھا کہ مسئلے کو سمجھ کر کے اپنے طور پر اس کو فتوا دیں. انہوں نے اپنا فرض ادا کیا, اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا. غلطی بھی ہو جائے, اور یہ کہنا کہ بہت بڑا بے ادب ہے کہ رہا امام غلطی کریں گے, تو کیا وہ امام نبی ہو گئے؟ اللہ نے نبیوں کو معصوم کیا ہے اور دوسروں کو کسی کو معصوم نہیں کیا. کل بنی آدم خطا, اسی وجہ سے نبی ائمہ نے سب نے کہہ دیا کہ میری بات غلط ہو سکتی ہے, کیا رسول کے خلاف پڑے تو اس کو چھوڑ دو. تو لے دے کر کے مسئلہ یہ رہ گیا. اگر یہ کوئی شخص کہے کہ نہیں ہم کتاب اللہ سنت رسول کو لیتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پیارے رسول کی کیا ائمہ کا انکار کر رہا ہے یا ائمہ کی کو گالی دے رہا ہے یا ائمہ کی ہتک کر رہا ہے. نہیں, ہم ہی ائمہ کو اقوال پر عمل کرنے والے ہیں, ہم ان کی بات کو لے کر کے یہی کہتے ہیں کہ ان کو بھی دیکھیں گے ان کو بھی دیکھیں گے, جس کی بات قریب ملے گی اسی کو لیں گے. تو مسئلے کے لیے آپ ایک عام قاعدہ سمجھیں, اس کو آدمی سمجھے کہ یہ مذہب کو گالی دے رہا ہے یا جو کچھ ہے, لیکن مسئلہ صحیح یہی ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی مسئلہ آئے تو ہمارے یہ چیز آپ یاد کر لیں, دو ہی ٹوک ہم کہنا چاہتے ہیں کہ یہی واجب ہے. اس کے علاوہ یقیناً اللہ کے ہاں ہم پوچھے جائیں گے کہ نبی اللہ کے علاوہ آپ نے کیوں دوسرے کو رب بنایا. مسئلہ کوئی بھی سامنے آئے تو ضروری ہے کہ ہم کسی عالم کو ڈھونڈیں, عام آدمی سے پوچھنا جائز نہیں. عام آدمی سے پوچھ کر کے غلطی ہو سکتی ہے. پیارے رسول کے زمانے میں ایک دو آدمیوں نے, ایک عورت کی شادی شدہ اور یہ غیر شادی شدہ لڑکے سے زنا ہو گئی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی نے ان کو فتویٰ دے دیا کہ بچے کے اوپر زنا کیا نام ہے کوڑے ہیں 100, لیکن اس کے بدلے ایک لونڈی دے دو ان کو جن کے بیوی سے زنا ہوئی ہے اور زنا ہوا ہے, اور 100 بکریاں دے دو. پھر پیارے رسول کے پاس آ کر کے وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ایسا ہو گیا, ہم نے پوچھا, سألت اہل العلم, علم والے سے میں نے پوچھا تو انہوں نے ایسا فتوا دیا. تو پیارے رسول نے کہا نہیں, ان الشات والولید ردنا علیہ, یہ لونڈی اور بکریاں تمہارے طرف واپس آئیں گی. وَإِنَّ عَلَىٰ اِبْنِكَ الْجَلْدِ, تمہارے بیٹے کے اوپر کوڑا مارا جانا ہے, کوڑا مارا جائے گا تمہارے بچے کو. وقت یا انیس کوئی صحابی تھے اسلمی, ان سے کہا کہ اس کی عورت کے پاس جاؤ, تحقیق کرو, اگر ثابت ہو جائے اعتراف کر لے کہ ہاں واقعی زنا کیا تو اس کو رجم کرو. دیکھیے غلط اگر مسئلہ ہے تو اس کو صحیح کرنا, یہی شریعت کا مسئلہ ہے. ائمہ کو خطرہ تھا, اس وقت یقیناً تمام نصوص لوگوں تک نہیں پہنچے تھے. یہ بھی ایک عام قاعدہ اور فطری قاعدہ آپ سمجھیں. اس کے بعد پھر جب ہم مسئلہ کسی سے پوچھیں تو سب سے بڑے عالم کو ڈھونڈیں, اور کوشش یہی ہو, نہیں تو جس جو مشہور ہے علم میں پڑھا لکھا ہے عام آدمی سے پوچھنا جائز نہیں. اور جب اس سے مسئلہ یہ پوچھیں, مسئلہ جب پوچھیں تو یہ کہیں کہ ہمیں صحیح مسئلہ بتاؤ. اور یہ اس کو آپ نوٹ کر لیں, ہزار مرتبہ اس کو نوٹ کریں, یہ جائز نہیں کہ ہمیں فلاں مذہب پر فتویٰ دو, شیخ ابن باز ہی کے قول پر ہمیں فتویٰ دو اگر ان کے قول میں ملتا ہے تو کہو, یا امام احمد ہی کے مذہب پر ہمیں فتویٰ دو, یا امام شافعی کے مذہب پر, یا امام مولوی پر. یہ جائز نہیں ہے کسی کے لیے, کسی کے لیے جائز نہیں ہے. اس وقت ہمارا مذہب ہمارے مفتی کا مذہب ہو گیا. جو فتویٰ دے گا مفتی ہمیں, وہ ہم اس کی تقلید ہمارے اوپر ضروری ہے. اگر ہم دلیل کو نہیں پہچانتے ہیں, فرق نہیں کر پاتے ہیں, تو ہم وقت کے جو مفتی ہیں جن سے ہم نے پوچھا ہے ان کی تقلید, اگر آپ اس کو تقلید نام دینا چاہیں, اگرچہ وہ تقلید نام دینا بھی غلط ہے, اس کو اتباع کہا جائے گا, کیونکہ سنت رسول میں لفظ اتباع ہے اور تقلید کا لفظ یہ بعد میں ایجاد ہوا ہے. ہم کہیں گے یہ اتباع, آپ اس کو تقلید کہہ لیں, جو کچھ بھی کہہ لیں, اس کی تقلید ہمارے اوپر واجب ہوگی, اس کی اتباع, اس کی بات ماننی واجب ہوگی. پرسوں اگر کوئی اور دلیل واضح طور پر یہ دے کر کے کوئی کہے کہ نہیں, جو مسئلہ آپ کو بتایا گیا تھا اس میں صحیح مسئلہ یہ ہے, واجب ہے کہ ہم اس صحیح مسئلے کو قبول کریں, پرانا مسئلہ چھوڑ دیں. یہ ہے. اور اگر یہ کہ نہیں ہمارے فلاں عالم نے, ہمارے رشتہ دار تھے, ہمارے کچھ بھی تھے, انہوں نے یہ فتویٰ دیا, ہم اسی کو لیں گے جو کچھ بھی ہو, یہ شرعی بات نہیں ہوئی. تو آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ پوچھے ہمیں صحیح مسئلہ بتاؤ. اب مفتی کے اوپر کیا ضروری ہوا, مفتی کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ وہ کسی خاص مذہب پر فتویٰ دے. یہ ہے اصل مسئلہ حقیقت میں. لیکن اس زمانے میں چونکہ علم بہت کچھ پھیل چکا الحمدللہ, اب چاہیے عالم کو کہ تمام ائمہ کے اقوال کو جمع کرے, جمع کر کے دیکھے. اگر مسئلہ کتاب اللہ سنت رسول میں ہے تو اقوال جمع کرنے کی ضرورت نہیں, یہ بھی آپ سمجھیں. اگر نہیں ہے تو اس میں دونوں دلیلیں ملتی ہیں, ایک کرو اور ایک نہ کرو, سورہ فاتحہ پڑھو, سورہ فاتحہ نہ پڑھو. پھر اس میں آدمی کو چاہیے کہ ڈھونڈے کہ جو چیز آپ بتائیے یا مفتی صاحب کی, جو مسئلہ کتاب سنت سے قریب ہو ہمیں وہی مسئلہ بتاؤ. اگر مسئلہ واضح ہے تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی کتاب کے دیکھنے کی یا کسی مذہب میں پوچھنے کی. لیکن اگر نہیں ہے, اجتہادی مسئلہ ہے, تو یقیناً یہ چاہیے آدمی کو کہ مفتی کو چاہیے کہ تمام ائمہ کے اقوال کو کھنگالیں. اس کے بعد اگر فوراً نہیں یاد آ رہا ہے تو کہے بھائی کل پوچھو, فوراً جواب دینا واجب نہیں ہے, غلط جواب دینا صحیح نہیں ہے, یہ چیز غلط ہی ہو جائے گی. اس وجہ سے ڈھونڈ کر کے لائے, اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی تو کہے بھائی فلاں نے یہ کہا ہے, فلاں نے کہا ہے. آپ سب کچھ کر سکتے ہو, کیونکہ آیت یا حدیث سے یہ بھی مسئلہ ظاہر ملتا ہے اور وہ بھی مسئلہ ملتا ہے. جیسے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ رکو کے بعد ہاتھ باندھنا صحیح ہے کہ نہیں, یا رکو کے بعد ہاتھ چھوڑ دیا جائے. حقیقت میں دونوں مسئلے, دونوں کے کا احتمال ہے, حدیث میں اس کا امکان ہے. تو جب دونوں مسئلے نکل رہے ہیں تو ایک کو پکڑ کر کے کہنا کہ نہیں یہی صحیح ہے, یہ دہشت گردی ہو گئی, یہ غلط ہو گیا. نہیں, آپ کہیں کہ دونوں جائز ہیں. اسی طرح اقوال ائمہ میں اگر مسئلہ استنباطی ہے, مسئلہ یہ کہ انہوں نے واضح طور پر کوئی چیز واضح طور پر کھل کر کے ان کے سامنے نہیں آ رہی کہ نہیں یہی مسئلہ ہے, اس کے علاوہ نہیں ہے, کسی نے یہ کہا کسی نے یہ کہا اور دونوں کا امکان ہے, تو یقیناً دونوں مسئلے جائز ہیں. اس وجہ سے بہت سی تالیفات آپ کو ملیں گی فقہ میں, المسائل ذات الوجوہ او الوجہین والروایتین, کہ اس مسئلے میں دو وجہ ہے یا دو روایت آئی ہے. علماء نے جمع کیا اس کو, وجہ یہ بنی کہ دلیل وہاں دونوں کو کھینچ کر کے لا رہی, ایک طرف کھینچتی ہے تو یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے, دوسری طرف کھینچتا ہے تو یہ مسئلہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ مفتی کے اوپر واجب ہے کہ جس مسئلے میں حدیث اور قرآن میں واضح مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ استنباطی رہ گیا, وہ بھی ایک شرعی مسئلہ ہے, یہ نہیں کہ قرآن اسلام ناقص رہ گیا, نہیں, وہ علماء کے اجتہاد کو بھی اسلام نے اپنے کمال میں داخل کیا ہے. تو اگر ہم یہ یقین رکھ رہے ہیں کہ اسلام کامل ہے تو پھر سب سے پہلے قرآن اور سنت میں ڈھونڈیں, نہیں مل رہا ہے تو تمام علماء کی کتابیں, تمام مذاہب کی کتابیں دیکھیں, اس میں جو قریب سے قریب تر ہو اس کو لینا واجب ہو گیا. مفتی کے لیے یہی ضروری ہے, اور یہ نہیں کہے کہ نہیں آپ فلاں مذہب کے ہیں آپ کو یہی لینا جائز ہے, دوسرا جائز نہیں ہے. ایسا کتاب ہم لکھا جاتا ہے, کہتے ہیں تلفیق جائز نہیں. تلفیق کا مطلب ہے کہ آج یہ مسئلہ لے لو اور کل دوسرے امام کا مسئلہ, یہ جائز نہیں. کہاں سے یہ چیز لی گئی؟ دین مکمل ہوا یا ناقص رہا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم آج کے دن اکملت لکم ہم نے کامل کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو دینکم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی اپنی نعمت کو ہم نے تمام کر دیا ورضیت لکم الاسلام دینا دین کو ہم تمہارے لیے دین اسلام کو تمہارے لیے دین مقرر کر دیا دین راضی دین مرضی دین کر دیا. اب اگر یہ یقین ہے کہ دین مکمل ہے تو تکمیل دین کا ایک سلسلہ یہ بھی ہے کہ مسئلہ قرآن سنت میں ڈھونڈو, نہیں تو ہمارے ائمہ نے ان سے مسائل نکالے ہیں ان میں دیکھو جو اقرب الی السنہ ہو اس کو لو. یہی چیز رہی ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, یہی چیز رہی ہے صحابہ کے زمانے میں, تابعین کے زمانے میں, اور 150 سال کے بعد پھر یا 120 میں ائمہ کی تاریخ دیکھیں آپ اور یہ دیکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 180 میں پیدا ہوئے اور 150 میں انتقال فرمائے, اس سے پہلے مسلمانوں کا عمل کس چیز پر رہا ہے. اب یہ کہا جائے کہ نہیں کسی ایک کی تقلید واجب ہے تو دین مکمل نہیں تھا. 120 سال کے بعد امام صاحب ابھرے اپنے علم اور اپنے فتوے کے ناطے, تو کیا اب دین مکمل ہو رہا ہے؟ ہم یہی سوچنا چاہتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ زندگی گزاری ہے اور جو ہم اور کچھ نہیں جانتے ہیں, صرف دینی مسائل ہی جانتے ہیں, اسی کو پڑھا ہے. ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ دین تو پہلے مکمل ہو چکا ہے, اس کو ڈھونڈو جو تکمیل کے زمانے میں رہا ہے. اب یہ کہنا کہ نہیں فلا کی تقلید واجب ہو گئی آپ کے اوپر, یہ گویا دین مکمل نہیں تھا, اب یہ 150 سال کے بعد مکمل ہو رہا ہے. امام شافعی 150 میں پیدا ہوئے, یہاں تک کہ وہ جاہلوں اور گواروں کی یہ بات ہے, کسی نے اسی مجلس میں ذکر کیا تھا یہ بات کہی تھی, کہتے تھے کہ وہ امام صاحب جب تک زندہ تھے امام شافعی ڈر کے مارے نکلے ہی نہیں. یعنی 150 تک امام صاحب بڑے امام اعظم زندہ تھے, امام شافعی آئے ہی نہیں ڈر کے مارے, اور جس سال ان کا انتقال ہو اس سال وہ پیدا ہوئے. یعنی امام شافعی کی ولادت 150 میں ہوئی. تو کہنے کا مطلب اگر کوئی شافعی آ کر کے کہے کہ ان کی تقلید واجب ہے, وہ کہیں ان کی تقلید واجب ہے, آخر مار کٹائی سر پٹول ہوگی کیا نہیں ہوگی؟ اور ہوئی. حقیقت یہ ہے, میں اسی نتیجے پر مختصر طور پر پہنچنا چاہتا ہوں کہ اگر مسلمان اس پر اتفاق کر لیں کہ اللہ کا دین مکمل ہو گیا تھا عقیدے کے اعتبار سے بھی, تو پیارے رسول کو لوگ بشر سمجھتے تھے یا نور سمجھتے تھے؟ بشر تھے تو کیوں دفن کیا, اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں موت سے متصف کیا؟ اسی طرح اگر ہر مسئلے میں لوگ اتفاق کر لیں کہ دین مکمل تھا اسی میں ڈھونڈو, اور کسی اور کو دین کا نبی کی طرح دین کا پیشوا نہ سمجھو, تو اختلاف ختم ہے. حقیقت یہ ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ چاہے وہ اختلاف عقائدی ہو یا اختلاف اعمالی اور فقہی ہو, جب اس میں تعصب آئے گا تو اختلاف ہوگا. آپ تاریخ دیکھ لیجئے کہ ایک دوسرے کے خلاف جنگیں ہوئی صرف اسی مسئلے پر کہ وہ آمین رب العالمین کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور فلاں امام کہتے نہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. ان مسائل نے امت کو بہت کچھ اختلاف میں ڈالا, اور میں آخر میں یہ کہتا ہوں کہ صدیوں اس اختلاف کو لوگوں نے برداشت کیا کہ حرم پاک میں 4 مسلے یا 5 مسلے تھے, بعد میں 5 بھی ہوئے تھے. تاریخ میں ہم نے لکھا ہے یہ کتاب, الحمدللہ ہم نے اس میں ایک کتاب بھی لکھی ہے پورے حرم سے متعلق, ایک تاریخ لکھی ہے عربی میں صحیح روایت کی روشنی میں. تو ہم نے یہ چیز بھی دیکھی کہ ان لوگوں نے زیدی لوگوں نے کہا کہ بھائی سر مذہب کا مسلح ہے تو ہمارا کیوں نہ ہو, اس وقت ان کی طاقت تھی ان کے لیے بھی ایک مسلح قائم کر دیا. اب اگر کسی اور مذہب کے لیے اس کو طاقت آئے وہ کہے گا چھٹواں بھی کر دو, تو پورا یعنی دین جو ہے یا حرم پاک جو ہے اس کا ایک ایک کونا لے کر کے, اور وہ سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک ملک داخل ملک اور حکومت داخل حکومت بن جائے. تو اتفاق ہرگز نہیں ہو سکتا ہے, حقیقت یہ ہے. جب تک ہم اپنے کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب اور سنت کا مکمل پابند نہ کر لیں, جو مسئلہ نہیں واضح آپ کسی کی لیجئے, کسی کی تقلید کیجئے, اس میں اختلاف کرنا غلط ہے. لیکن جو مسئلہ واضح ہے, اب مثلا حنابلہ کیا یہ ہے کہ جائز نہیں کہ آدمی سورج اگر نکلا ہے تو سورج کی طرف منہ کر کے پیشاب پیخانہ کرے, یہ کتاب میں آپ پڑھیں گے. لیکن انصاف کا تقاضا انہوں نے لے کر کے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں, یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے. لیکن کیا اور دوسرے مذاہب کے لوگ اس طرح کھل کر کے اعتراف کر سکتے ہیں کہ مسئلہ غلط ہے؟ نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے امام کے پاس کوئی دلیل رہی ہوگی, وہ کہتے ہیں کہ سورج یا چاند جب کی طرف منہ کر کے پیشاب پیخانہ کرنا جائز نہیں. حدیث میں تو صرف آیا لا تستقبل القبلۃ ولا تستدبرها، قبلے کو پیٹھ پیچھے کر کر کے یا آگے کر کے پیشاب پیخانہ نہ کرو. ولیکن شرق و غرب ہو، دوسرے سمت ہو جاؤ جس کی جس سمت میں قبلہ نہ ہو، اپنے قضاء حاجت کرو. دنیا کے ہر شخص کے لیے یہی حکم ہے. اور مذہب میں کسی نے نقل کر دیا، وہ بھی پڑھی جاتی ہے کتاب، اس میں لکھا ہے کہ بھائی سورج کی طرف ہو کر کے یا چاند کی طرف ہو کر کے پیشاب پیخانہ نہ کرو. اب اس کو ہم میزان پر تولیں، اگر مل رہا ہے حلال تو وہی ہے جو پیارے رسول نے حلال کیا، حرام جو وہی ہے جو پیارے رسول نے حرام کیا. ڈھونڈو اگر کہیں مل رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر نہیں مل رہا تو دین مکمل نہیں تھا. آج آپ نے یہ مسئلہ نیا نکالا، اگر اسی طرح وہ مسئلہ آپ قبول کر لے رہے ہیں تو پھر بدعتوں کا انکار کیوں کیا جائے؟ وہ بھی تو ایک مسئلہ نکالا اس نے. تو اس کا مطلب ہے کہ دین چوں چوں کا مربع بن جائے گا، ہر ایک کو اجازت دیتی ہے نہیں، ہر ایک کا. جیسے کہ حضرت امام مالک کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی اس طرح منقول ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا قول لیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا، الا صاحب ہذا الخبر، یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. تو اگر اسی پر اتفاق ہو جائے مسلمانوں کا، ایک مطلب یہ سمجھ لیں کہ دین مکمل ہو گیا. اور پھر جو چیز واجب تھی پیارے رسول کے زمانے میں اسی کو واجب کہا جائے، جو چیز واجب نہیں تھی اس کو واجب نہ کہا جائے، تو پھر بہت سے مسائل میں اختلاف ختم ہو جائے. اور دین کو اسی انداز پہ سمجھنا واجب ہے جس انداز پہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا، اللہ کے ذریعے سے، جبریل کے ذریعے سے، اور جس انداز سے صحابہ کرام نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا. صحابہ کرام کا فہم سب سے آگے ہوگا، اسی کو کہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں اپنے کو کہ ہم سلفی ہیں. سلف کا مطلب ہے کہ پیارے رسول اور صحابہ، ان کی بات لیں گے. اور کوئی نیا مذہب نہیں ہے، ان کا نام الگ کر دیا گیا ہے. لیکن اگر اس کو جیسے کہتے ہیں تم نے الگ نام کیوں کیا، انہوں نے الگ نام نہیں کیا، بلکہ لوگوں نے ان کا نام رکھ دیا ہے اس طرح کا. انہوں نے یہ نہیں کہا ہم اس طرح، لیکن جب ایک نام پڑ گیا، بھائی بچہ خود اپنا نام نہیں رکھتا ہے، اس کے ماں باپ رکھتے ہیں، بعد میں مشہور ہوتا ہے. اب وہ اگر غلط نام ہے تو بچے کے اوپر نہیں آئے گا، باپ کے اوپر جائے گا. صحیح نام ہے تو بچہ کو قبول کرنا چاہیے اور بچہ اسی نام سے مشہور ہوگا. اسی طرح حقیقت میں یہ نام لوگوں نے دیا ہے اور وہ نام صحیح تھا، اس وجہ سے وہ نام قبول کیا گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے اس مسئلے کو، اس وجہ سے ہم زیادہ اس پر اہتمام کر رہے ہیں کہ کسی امام کو برا کہنا یہ غلط ہے، لیکن کسی امام کو پیارے رسول کا درجہ دے دینا کہ جو کچھ انہوں نے کہہ دیا ہے وہ صحیح ہے، یہ بھی پیارے رسول کی رسالت میں شرک اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ کے علاوہ دوسرے کو معبود بنانے کے معنی میں ہے، جیسا کہ اس کی تفسیر آیت میں اور حدیث میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب اس کو کوئی کہے کہ اماموں کو گالی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے سمجھے. ہم اماموں کے سب سے زیادہ اماموں کا احترام کرنے والے ہیں. اماموں کا درجہ الحمدللہ ہم سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے، کیونکہ ہم ان کے اعمال کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اور جذباتی طور پر باتیں کرنے سے دین نہیں بنتا ہے. وصلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد. انشاءاللہ اس مسئلے کو پورا کیا جائے گا، اس میں اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا. شیطان جنت میں داخل کیسے ہوا اور آدم علیہ السلام کو کیسا بھٹکایا؟ ٹھیک ہے. اور جنت کو چھوٹی نہیں ہے، جنت چھوٹی نہیں ہے. بہرحال کہنا یہ چاہتے ہیں شیطان جنت میں داخل کیسے ہوا. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو، ابلیس کو کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا اور اس نے اللہ کی بہت کچھ عبادت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر لیا خوش ہو کر کے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے بعید نہیں تھا کہ آگے ایسا کرنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے آدم علیہ السلام کی یہ چیز کی. اس کے بعد جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس نے آ کر کے کہا، هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلا، اے آدم ہم ایک ایسا درخت بتا دیں جس کو کھا لو گے تو تم ہمیشہ جنت میں رہو گے. هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلا، اور ایسی حکومت تمہیں مل جائے گی جو تم سے فنا نہیں ہوگی. بشریت کا تقاضا، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل پیدا کیا تھا کہ وہ دھوکہ کھا سکیں، دھوکہ کھا گئے. فعصا آدم ربہ فغوا، آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کی. آدم علیہ السلام اس طرح کا ترجمہ کر کے آدم علیہ السلام کی حدق نہیں ہوئی. یہ پیارے رسول ہمارے پیارے اللہ نے بھی ایسا کہا کہ آدم نے نافرمانی کی اور وہ گمراہ ہو گئے. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نسی آدم فنسی الذریۃ, آدم علیہ السلام بھولے تو ان کی خمیر میں نسیان اور بھولنا اور غلطی کرنا یہ داخل ہو گیا, ان کی امت بھی غلطی کرے گی. تو اس طرح کا ہوا کہ شیطان آیا اور بھٹکایا اور انہوں نے کھا لیا, اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اسی میں تھی کہ یہ سبب بن کر کے اس دنیا کو بسائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا انی جاہر فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین میں ہم ایک ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو پہلی مخلوق کا خلیفہ اور نائب ہوگی. فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پہلے جو تھے انہوں نے قتل غارت کر کے دنیا کو بھر دیا تھا, پھر ایسی مخلوق کیوں پیدا کر رہا ہے جو پھر وہی کام کرے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. بہرحال تو اس طرح وہ جنت میں گیا, اس طرح اس نے بھٹکایا, اور اس طرح وہ ہمیشہ بھٹکاتا رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس نے خود کہا جب اللہ تعالیٰ نے کہا اخرج منها مذءوما مدحورا, یہاں سے ذلیل ہو کر کے تم نکل جاؤ, تو اس نے دیدہ دلیری ٹھٹھائی سے اللہ سے کہا کہ انظرنی الى یوم یبعثون, قیامت تک مجھے ڈھیل دے دے کہ ان کو ہم دھوکہ دیتے رہیں. تو اللہ نے کہا فانک من المنظرین, جاؤ. اور دوسری آیت میں فرمایا کہ تم انہی کے اوپر غالب ہو سکتے ہو جو میرے خالص بندے نہیں ہیں, اور جو خالص بندے ہیں ان پر تمہارا جال یا تمہارا فریب نہیں چلے گا. اللہ تعالی دلوں کے
بید جانتا ہے,
نہیں کچھ اور ہے,
نہیں یہی لکھا ہے
بید جاننے والے. میں کہوں شیطان کو حکم دے دیں کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کو,
یہ شیطان کیوں حکم دیا ہے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا؟ شیطان کو
اللہ تعالیٰ کا حکم تھا, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا شیطان کو آدم کو سجدہ کرنے کا. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ غیر اللہ کے لیے سجدہ نہیں تھا, تو غیر اللہ کا سجدہ وہاں نہیں تھا, آدم کو قبلہ بنانا تھا صرف, اور سجدہ تھا اللہ تعالیٰ کے لیے, آدم کو قبلہ بنانا تھا صرف. یہ سمجھیے, یہ اس کا مختصر مسئلہ ہے کہ آدم کو, جس طرح کوئی کہے کہ کعبہ کی طرف, کسی کافر سے آپ کہیں کہ کعبہ کی طرف منہ کر کے تم دعا مانگو, کسی ہندو سے کہیں تو وہ تو سورج کی طرف منہ کر کے کرے گا, ہم کعبہ کی طرف کیوں کریں گے؟ اسی طرح کا مسئلہ تھا. تو اس نے کہا کہ نہیں, اس کی طرف ہم کیوں کریں گے. جی جی ہونا فی مکہ بارک اللہ فیضن. فإذا كان هو من الهدي من الفدية وأنت مستحق الفدية للفقراء والمساكين, فإذا كان العشرة والشخص نفسه منهم فيأكل, وإلا توزع على فقراء مكة. لا هو إن كنت مستحقا لمال الزكاة مثلا فتأكل, وإلا لا تأكل, لأن مثل مال الزكاة الفدية هذا حق الفقراء والمساكين. إن كنت منهم لا قدر الله فأنت لك الحق الأولوية وزملاء عقائدا ان كانوا هم لا يستحقون الزكاه فلا. بنگلہ قرآن کی تفسیر بغیر وضو سے پکڑ سکتا ہے, یہ مسئلہ علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ مصلحتاً تفسیر پڑھنے کے لیے اگر تفسیر ہے چند سورتوں کی یا چند آیتوں کی تو اس کے پکڑنے میں کوئی حرج نہیں, لیکن اگر پورا کلام پاک ہے تو اس کو بغیر وضو کیے نہ پکڑا جائے. یہ صحیح ہے کیونکہ کلام پاک تو پورے طور پر اس کے ساتھ ہے, اور نیچے تحت السطور ترجمہ ہے ما بین السطور, اور اس کے بعد تو کلام پاک تو پورا ہوا نا, جیسے اس کا حکم وہی ہوگا.
تفسیر ابن کثیر 66 پاروں میں ہے تو
نہیں پڑھ سکتے کیونکہ کلام پاک جو ہے بہرحال اس میں پوری صورتیں ہیں. اگر چند آیتوں کا کی کوئی تفسیر ہے تو وہ مسلمان کے لیے جائز ہے یا غیر مسلم کے لیے, اور عام فتویٰ دیا ہے کہ اگر کلام پاک کے معانی کا ترجمہ کسی بھی زبان میں ہو تو کافر کو, چونکہ وہ نجس ہوتے ہیں, اس کے باوجود چونکہ اس کی بہت بڑی مسئلہ ہے آپ ان کو دے سکتے ہیں کہ اس کو پڑھو, لیکن ایک مسلمان کو حق نہیں کہ اس کو بغیر وضو کے چھوئے. یہاں مسلحت کو دیکھ کر کے علماء نے بتا دیا کافر کو آپ دے سکتے ہیں, اگر جو نجس ہے جنبی بھی ہو رکھ کر کے وہ پڑھ سکتا ہے کیونکہ اس کے یہاں تو احترام نہیں ہے, لیکن ایک مسلمان چونکہ مکلف احکام شریعت ہے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ بغیر وضو کے چھوئے. آپ لوگوں نے جہاد کے بیان بالکل نہ کرتی ہو کیا وجہ ہے؟ جہاد کا بیان ہونا چاہیے. کیوں؟ جہاد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ اسلام کی سب سے بڑی چوٹی ہے، اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہے اللہ کے لیے اللہ اس کے لیے راستہ کھول دے گا، اور یہ کہ اس کے لیے ڈڑورا پیٹا جائے یا نہ کیا کہا جائے کچھ، تو یہ ضروری نہیں کہ آپ اس لوگ چپ ہیں تو آپ بھی چپ رہے ہیں. اگر آپ کے اندر جہاد کی انگیٹھی چل رہی ہے تو اس کو اور آپ جلا دیں اور کوشش کریں کہ جہاد کریں، کوئی حرج نہیں. جی منجل صف المسجد ينتظر الصلاة وفض المساجد حدثنا عبد الله بن مسلم مالك نبي الزناد عن الأعرج عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر له اللهم ارحمه لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحدثه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. مقصد کیا ہے اس آیت کا؟ اس حدیث کریم کا ترجمہ یہ ہے، اور یہ حدیث صحیح احادیث میں ہے، بخاری کی بھی روایت ہے، اور راوی جو ہیں ثقہ ہیں، امام مالک ہیں، ابو الزناد، عبداللہ ابن ذکوان، عارج، امام ابو حنیفہ، امام ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے خاص شاگرد، اور ابو حریرہ جو پیارے رسول کے خاص شاگرد اور سب سے زیادہ احادیث کے حافظ، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الملائکۃ تصلی علی احدکم، تم میں سے کوئی بھی آدمی ہو جب تک وہ اپنی جائے نماز پر بیٹھ کر کے نماز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، ما لم یحدث، جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹے، یا یہ کہ کوئی غلط بات نہ کرے، اللہم اغفر له، فرشتے دعا کرتے ہیں. اس کی تفسیر تصلی علی احدکم الملائکہ، اس کی تفسیر کیا ہے؟ اللہم اغفر له، بہت بڑی بات ہے، اللہ کے فرشتے، معصوم فرشتے دعا کر رہے ہیں. اللہم ارحمہ، اللہ ان پر رحم کر، دنیا آخرت کی رحمت بھی اس میں آئے گی. لا یزال احدکم فی صلاتن، آدمی مستقل طور پر نماز میں رہتا ہے، یعنی نماز کا اجر اس کو ملتا ہے، ما کانت الصلاۃ تحبسہ، جب تک وہ نماز کی وجہ سے مسجد میں رک کر کے بیٹھا ہوا ہے، کام چھوڑ کر کے اور نماز کا انتظار کر رہا ہے. لا یمنعہ ان ینقلب الی اہلہ الا الصلاۃ، اپنے گھر جانے سے سوائے نماز کے اس کو اور کوئی چیز روکتی نہیں ہے، یعنی کوئی اور نیت نہیں ہے، کسی کا انتظار نہیں ہے، بلکہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے. تو یہ بدلہ اللہ تعالیٰ نے اس کا دیا کہ فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. مردوں کے لیے عمرہ میں صحیح کرنے کے بعد سر کے بال مڑوانے کے بارے میں جائز کیا ہے؟ جائز اور واجب، آپ نے جائز پوچھا ہے. جائز تو یہ ہے کہ اگر آپ جائز جس کو کہتے ہیں علماء، سنت کے خلاف چیز بھی جائز ہے. کیسے؟ وہ یہ کہ سنت یہ ہے کہ آپ پورے طور پر مڑائیں یا پورے طور پر اس کو کینچی سے کٹوائیں، جس کو کہتے ہیں حلق یا تقصیر، پورے سر کا. لیکن اگر کوئی شخص کہتے ہیں، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے اور وہ چیز غلط نہیں ہے، کہ اگر کوئی شخص چند بال ہی جان بوجھ کر کے اکھاڑ لے تو وہ احرام سے نکل گیا، لیکن پیارے رسول کی سنت اس کو نہیں ملی اور پیارے رسول کی دعا اس کو نہیں ملی. تو جائز اگر آپ واجب اور مستحب یا جو پیارے رسول کی سنت کے معنی میں لے رہے ہیں، تو سنت یہ ہے کہ پورے بال سر کے مڈائے جائیں اس طرح سے، یا کینچی سے کٹائے جائیں. جی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہا. ہمارا ایک ساتھی بتاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، اس کی تفصیل بتائیں. پیارے رسول بشر تھے، بشریت کے تمام تقاضے آپ کے اوپر لاگو تھے، آپ کو بیماریاں بھی آئیں، آپ کے اہل عیال بھی تھے، آپ کو بھوک بھی لگتی تھی، آپ کھاتے تھے پیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو چوٹیں بھی آئیں، سب کچھ یہ بشریت کے تقاضے ہیں. اگر کوئی شخص انکار کر رہا ہے تو وہ سورج کا انکار کر رہا ہے. رہی بات یہ کہ پیارے رسول کا سایہ نہیں تھا، بشریت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا سایہ ہو اور رہے گا. اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں تھا، تو کوئی چیز ایسی لے کے آئے جو قرآن اور سنت کی ہو، جس سے معلوم ہو کہ پیارے رسول نے فرمایا کہ ہمارے سایہ نہیں ہوتا ہے، یا صحابی کھل کر کے کہیں، واضح طور پر صحیح سند سے ثابت ہو کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، انس کہتے ہیں ہم پیارے رسول کی خدمت کر رہے تھے، ہم نے دیکھا آپ کے سایہ نہیں تھا، اس سے بڑھ کر کے کہتے ہیں پیارے رسول. یہ سب چیزیں ایک جذباتی ہیں، شرعی نہیں ہیں، ان کا اعتقاد رکھنا غلط ہے. کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت فرماتے تھے تو زمین شوق میں اس کو پھٹ کر کے نگل لیتی تھی. یہ سب چیزیں پیارے رسول کی عزت کو زیادہ نہیں بڑھائیں گی، اپنی طرف سے جواب بڑھائیں گے. اللہ نے خود آپ کی عزت کو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے مدرجے کو بہت کچھ بڑھا رکھا ہے، اور پیارے رسول کو ضرورت ہے کہ آپ یا ہم جھوٹی باتیں منع کر کے اور آپ کی عزت بڑھائیں. جی تو سایہ نہ ہونے والی اگر کوئی روایت بھی ہے تو یہ جھوٹی روایت ہے. آپ بشر تھے، بشریت کے تقاضے سے آپ کو دھوپ بھی لگتی تھی، حضرت ابو بکر جب لے کے جا رہے تھے ہجرت میں تو سایہ کیے ہوئے رہتے تھے، اور جب کھڑے بیٹھے وہاں قبا میں اترے تو لوگوں نے اسی طرح پہچانا کہ یہ پیارے رسول ہیں، کہ حضرت ابو بکر آپ کو سایہ کیے ہوئے تھے، دھوپ بھی لگتی تھی. بہرحال یہ کہنا کہ سایہ نہیں تھا غلط ہے یہ. جی اذان دینے کے وقت میں تلفزیون دیکھنا کیسا ہے؟ آپ اذان سنیں اور اذان کا جواب دیں، آپ کے لیے اجر ملے، آپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ.
نہیں یہ کہہ رہے ہوں گے نا کہ ٹی وی میں جو
اذان
ہو رہی ہوتی ہے اس کے بارے میں شاید.
ہاں تو اذان ہو رہی ہے اس کو آپ سنیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، جس طرح مؤذن کہتے ہیں اسی طرح کہو، جواب دو. الا الحیاء علتین، حیاء علی الصلاح اور حیاء علی الفلاح کی جگہ پر لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہو. اس کے بعد جس نے جواب دیا پھر میرے اوپر صلات پڑھا اللہم صلی علی محمد، پھر اس کے بعد اس نے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس پوری صلاۃ ابراہیمی یہی سب سے افضل ہے. اس کے بعد جس نے کہا اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ، اے اللہ تعالی اس کامل اور مکمل پکار کے رب، دعوت التامۃ والصلاۃ القائمۃ جو نماز کھڑے ہونے والے، اس کے رب آت محمد الوسیلہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما، آت محمد الوسیلہ والفضیلہ، اور وہ فضیلت عطا فرما جس کی